صلوات بر محمد و آل محمد. آج شہید ہونے والے شہداء کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتح. صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأجل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور مل کر بآواز بلند درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہ مجلس کے آغاز میں سلام پیش کرتے ہیں ان جانے ساروں پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ سید الشہداء کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور یہ سلسلہ ہم سب جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سلسلہ جاری رہنے والا ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو. ظاہر ہے کہ جو مجلس حسین میں آ رہا ہے، ان حالات میں آ رہا ہے، رات کے اس وقت میں آ رہا ہے، وہ آمادہ ہے اس بات کے لیے. قرآن کریم کی آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی، اس کی تاویل صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مولا نے بیان فرمائی ظہور امام زمانہ کے بارے میں. آیت بڑی مشہور ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، اس آیت کی تعویل بیان فرمائی. ایک ہے تفسیر اور قرآن کی ایک ہے تعویل، فرق کیا ہے دونوں میں؟ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں انہیں واضح کیا جائے، تعویل کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو ایک خاص واقعے کی جانب اس پیرائے میں بیان کیا جائے، کہ جو فقط جو سوائے امام معصوم کے اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ قرآن کی تعویل کر سکے. تفسیر تو امام کی روشنی میں بہت سے افراد نے کی ہے، لیکن تعویل کا حق امام معصوم کو حاصل ہے. تو فرمایا کہ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ قَبْلَ خُرُوجِ الْمَهْدِي، کہ مہدی کے ظہور سے قبل، امام فرما رہے ہیں، تم آزمائے جاؤ گے، امتحان ہوگا، اور آزمائے جاؤ گے من الخوف، خوف کا امتحان ہوگا. آپ سے بڑھ کر خوف کا امتحان کون سمجھ سکتا ہے؟ خوف کی فضا ہے. والجوع، بھوک کا امتحان ہوگا، کہ اشیاء کو اتنا مہنگا کر دیا جائے گا کہ غریب وہ اپنا پیٹ نہ پال سکے، بھوک کا امتحان ہوگا اس کا. اور آخری زمانے میں جو حالات روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ حلال کا ایک درہم کمانا مشکل ہوگا اور حرام کے 100 درہم کمانا آسان ہوں گے، یہ بھوک کا امتحان. من الاموال، من نقص الاموال والانفس والثمرات، مال کی کمی ہو جائے گی. اور امام نے کہا کہ جان کا امتحان ہوگا، جو آیت میں آیا ہے کہ ظہور امام زمانہ سے پہلے اتنی کثرت کے ساتھ اموات ہوں گی، کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک شخص کو کسی جانور کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے پاس سے گزرنے والا اسے مڑ کر دیکھے گا نہیں کہ میرے برابر میں کون مارا گیا، کثرت کے ساتھ یہ ہوگا. لہذا مجھے اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہے. حتی روایت میں آیا کہ اگر تم کسی بل میں جا کر چھپو گے تو اس بل سے نکال کر تمہیں مارا جائے گا. ہاں، کیا کہنے اس موت کے کہ جو فرش عزائے حسین پر آ جائے. موت تو ویسے ہی آنی ہے، لیکن ظہور امام زمانہ سے قبل نام حسین ابن علی کے ساتھ موت آ جائے. بہت خوب کہا کسی نے کہ جو حسین کے نام پر مرتا ہے، کہ ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، آج مجلس میں ہوا نا سلسلہ، یہ مومنین شہید ہو گئے، ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں. اللہ، یہ پردیس ہے، اس پردیس سے وہ گھر جا رہے ہیں. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں، اور ہم تو حسینی ہیں شعلوں سے گزر جاتے ہیں، جو یزیدی ہیں نام حیدر ہی سے جل جاتے ہیں. یا علی، ہم تو حسینی ہیں شعلوں سے گزر جاتے ہیں، نام حسین ابن علی نے ہمیں سکھلایا ہے. دشمن آپ کے اجتماع سے خوف زدہ ہے، اور جو یزیدی ہیں نام حیدر ہی سے جل جاتے ہیں. اچھا، یہ جو اجتماع ہے، بسا اوقات اللہ ایک فرد میں وہ طاقت پیدا نہیں کرتا جو اجتماع کے صدقے میں دشمن پر روب بٹھا دیتا ہے. دیکھیں مجھ حقیر کی میں مجھ گناہگار کی حیثیت کیا ہے کہ میں دشمن کے سامنے جاؤں تو اس پر کوئی روب ہو سکے، کوئی حیبت تاری ہو سکے، جبکہ فرد واحد بھی حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارا روب اور تمہاری حیبت دشمنوں کے دلوں میں بٹھا دے گا. لیکن ظاہر ہے کہ گناہگار بنتے ہیں تو فرد کی حیبت تو نہیں بیٹھ پاتی، لیکن حسین کے فرش عزا کا صدقہ ہے کہ اجتماع کی حیبت بیٹھ جاتی ہے. بالکل وہ مثال، حج کے موقع پر تشریف لے جائیے، اوپر خانہ کعبہ کا طواف دیکھیے، ایک حیبت محسوس ہوتی ہے، لاکھوں کا اجتماع طواف کر رہا ہوتا ہے، اگر فرد فرد سے جا کر ملیے اس وقت حیبت ہوتی ہے؟ نہیں. ایک اکیلے فرد میں وہ حیبت نہیں ہوتی کہ جو اجتماع میں ہو جاتی ہے. ہم سب گناہگار ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب فرش عزا حسین پر آتے ہیں تو عزاداروں کی حیبت اللہ یزیدیوں کے دلوں میں بٹھا دیتا. لہذا اس اجتماع میں کبھی کمی نہ آنے پائے، اور الحمدللہ مومنین موجود ہیں. خدا انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. اور جہاں جہاں حسین ابن علی کا نام لے کر لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں، انہیں اس انداز سے سلامت رکھے کہ جب ان کی موت آئے تو یا شہادت کی موت عطا ہو یا ویسی موت عطا ہو کہ کم از کم علی ابن ابی طالب اس شخص کو لینے کے لیے پہنچ جائے. کیا یہ حدیث میں نہیں آیا؟ 56 سے زیادہ حدیثیں، 56 حدیثیں موجود ہیں کہ علی ابن ابی طالب لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اصلا جب علی کی محبت میں کوئی مرتا ہے، اس حدیث کا ریفرنس برادران اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے، رسول اللہ تشریف فرما ہے، یہ چھٹے امام حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ موجود ہیں، ایک جنازہ لایا گیا، رسول اللہ نے کہا اس جنازے کو روکو، علی کو بلایا، کہا اے علی تم اسے جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس کا نام ریا ہے اور یہ آل نجار سے ہے، میں جانتا ہوں اسے. کہا اے علی یہ کون تھا؟ کہ یا رسول اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب مجھے دیکھتا تھا تو ادب اور تواضع کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا. رسول اللہ نے کہا کہ اے علی تجھ سے محبت کے صدقے میں واللہ خدا کی قسم شیعہ 70,000 ملکن، اس وقت جو اس کا جنازہ جا رہا ہے یہ انسانوں کو نہ دیکھو، اللہ نے 70,000 ملائکہ کو اس کے جنازے پر نازل کیا ہے. محب علی کے جنازے میں 70,000 ملائکہ شریک ہیں کہ جو اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں، شہید کے لیے جو مقام ہے، حدیث میں آیا ہے جب انسان شہادت کی منزل پر فائز ہوتا ہے، لشہید سبع خصال، سات خصلتیں، سات فضیلتیں جو اللہ عطا کرتا ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے شہید کو عطا ہوتی ہیں. اس میں سے پہلا کیا ہے؟ اول قطرت دمن، پہلا خون کا قطرہ، مغفور لہو کل ذنب، پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث کا جملہ یہ ہے، رسول اللہ سے روایت ہے کہ سات خصلتیں عطا ہوتی ہیں، پہلا یہ. دوسرا یہ کہ جیسے ہی اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے وہاں پر تو اللہ اسے جنت میں بھیج دیتا ہے، کہتا ہے ہائی سما شیتا، جنت میں جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، تیری مرضی ہے. یکسی قسوت الجنہ، جنت کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے. اور سب سے آخری، یہ جو سب سے آخری ہے، کی قسم عجیب ہے، کہ ان ینظر وجہ اللہ، کہ جب شہید دنیا سے جاتا ہے تو وہ اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے. کیا مطلب اللہ کے چہرے کو شہید دیکھ، اللہ کا چہرہ ہے کوئی؟ خدا لا مکان ہے، اس کا نہ کوئی مکان ہے نہ اس کا کوئی جسم ہے، تو اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے یعنی کیا مطلب؟ امام زمانہ علیہ السلام، میرا موضوع ہے نا، دعائے ندبہ اٹھا کر دیکھیے گا، دعائے ندبہ میں امام کو کیسے پکارتے ہیں، اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْأَوْلِيَاءُ، امام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہاں ہے وہ اللہ کا چہرہ کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے مشتاق ہیں. حجت خدا ہے اللہ کا چہرہ، اس زمین پر اللہ کا چہرہ ہے. کون حجت خدا؟ یعنی جب شہید دنیا سے جاتا ہے تو کس کی زیارت کرتا ہے؟ اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے یعنی کیا مطلب؟ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر لیتا ہے، اس لیے کہ مولا امام زمانہ وجہ اللہ ہے، امیر المومنین کو دیکھ لیتا ہے. شہید کے لیے ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی، اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. لي علي 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 اللهم اور جب ملائکہ کسی کے جنازے میں آتے ہوں گے تو اس جنازے میں کیا کہتے ہوں گے؟ ہم اور آپ کو کیا سکھلایا گیا ہے کہ جب مردے کے جنازے میں جاؤ تو کیا پڑھو؟ پانچ تکبیریں ہیں نا، آخری تکبیر میں کیا ہے؟ اس دعا میں ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں مرنے والے کے بارے میں خیر اور اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. میں کسی کے جنازے پر کہوں کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یہ اور بات ہے. محب علی کے جنازے میں ملائکہ نازل ہو کر کہیں پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، اور پھر دعا فرما دیں، وہ دعا جو ہم اور آپ کو سکھلائی گئی ہے، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ. پروردگار اگر مرنے والا نیک تھا اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، اگر مرنے والا گناہگار تھا اس کے گناہوں کو معاف کر دے. جس کے جنازے پر ملائکہ یہ دعا کر کے چلے جائیں، اور یہ دعا وہ خاص دعا ہے کہ جو رسول اللہ نے آپ کو سکھلائی ہے. آپ کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ مومن کا جنازہ ہوتا ہے پانچ تکبیروں کے ساتھ. زمانہ رسول اللہ میں جب کوئی منافق آ کر بیٹھ جاتا تھا بزم رسول میں، تو رسول اسے اٹھایا نہیں کرتے تھے، اس کی پردہ پوشی کرتے تھے. تو اصحاب کو پتا کیسے چلے کہ کون منافق آ کے بیٹھا کون مومن آ کے بیٹھا؟ اس کا ایک طریقہ تھا. روایت میں ہے کہ جب اس کا انتقال ہوتا تھا تو رسول اللہ اصحاب دیکھا کرتے تھے، رسول اللہ جس کے جنازے پر چار تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھا دیں وہ منافق ہوتا تھا، جس کے جنازے پر پانچ تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھا دیں وہ مومن ہوتا تھا. لہذا جب چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا نماز جنازہ میں پانچ تکبیریں کیوں ہیں، تو امام نے کہا کہ دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایۃ، نماز روزہ حج زکات ولایت اہل بیت اطہار. اور اللہ نے ہر عقیدے کے ساتھ ایک ایک تکبیر کو رکھا ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ جنہوں نے ولایت علی کو چھوڑ دیا انہوں نے اس نماز کی تکبیر کو بھی چھوڑ دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. زندہ مردہ یا علی. تو جناب علی وہ جو پانچویں تکبیر ہے، آیت اللہ العظمہ خوئی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جو ہم مرنے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہمیں نہیں معلوم، ہم مرنے والے کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. تو بہت سے مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جن کے بارے میں بہت کچھ. بہت سے بغض ہوتا ہے کہ جو کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مردے پہ نکال رہے ہوتے ہیں، ساری دشمنی آ کر جنازے پہ نکلتی ہیں، جب جنازہ رکھا ہوا کوئی آ نہیں رہا پڑھنے کے لیے. کیوں؟ انہوں نے ہمارے ماموں کے ساتھ یہ کیا تھا. لہذا بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، مثلا جھوٹ بولتا تھا خدا نہ خواستہ کوئی، مثلا نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا اس کے جنازے پر کہہ سکتے ہیں پروردگار اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے؟ آیت اللہ العظمیٰ کوئی نہ کہہ سکتے ہیں. مرجع تقلید ہیں، کوئی ویسے کوئی ایک عام ذاکر خطیب تو نہیں کہ جس نے اپنے جوش خطابت میں کہہ دیا ہو، کہہ سکتے ہیں. کہ قبلہ کیا جھوٹ کہیں کسی کے جنازے پر کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے؟ کہا نہیں، یہاں تم خیر سے سمجھے کیا ہو. نماز خیر ہے، روزہ خیر ہے، حج خیر ہے، زکات اور خمس خیر ہے، لیکن یہاں جنازے میں جسے خیر کہہ رہے ہو وہ خیر فروع دین نہیں ہے، یہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. تم جنازے میں تم جنازے میں اس کے اعمال کی گواہی نہیں دیتے، اس کے عقیدے کی گواہی دیتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ مرنے والا خیر پر مرا تھا، یہ اس کے عقیدے کی گواہی. لہذا عزیزان گرامی، بس بات کو جہاں سے شروع کیا تھا کہ سید الشہداء کی عزاداری میں یہ مصائب ہیں جو ہم افتخار کے ساتھ اسے جھیلتے رہیں گے، اور یہیں سے ہمیں اس سرخ ماضی سے سبز مستقبل تک پہنچنا ہے. پہلی مجلس امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک پہنچنا ہے اسی سفر کے ذریعے سے، اسی طرح سے پہنچیں گے. اچھا کامیاب کون ہے؟ کربلا والوں میں کامیاب کون تھا؟ جو کربلا والوں میں کامیاب تھا وہی ظہور امام زمانہ کے وقت کامیاب ہوگا. دونوں کی صفات مشترک ہیں. کربلا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ تھا جو اپنے امام کا جتنا زیادہ وفادار تھا. یہ صفت ہے کربلا والوں کی صفت ہے. آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیے، کربلا عاشور کا دن خدا کی قسم عجیب دن ہے. جس دن فوج حسینی فوج یزیدی، کتنے ہی کیسز ایسے ہیں بھائی بھائی کے مقابلے میں، دو سگے بھائی ایک حسین کے لشکر میں ہے ایک یزید کے لشکر میں ہے، ام ابن غرازہ اور عبداللہ ابن غرازہ دو بھائی ہیں. عمر ابن غرازہ سیر الشہداء کے لشکر میں، اس کا بھائی یزید کے لشکر میں. کتنے ہی ایسے عجیب سینریوز ہیں واقعہ عاشور کے دن. استاد اور شاگرد مقابلے پر ہیں، دوست اور دوست مقابلے پر ہیں. حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں جب جہاد کرنے کے لیے پہنچے تو ایک شخص نظر آیا، حبیب نے اسے غور سے دیکھا، کہا کہ یہ تو ہمارے محلے کا شخص لگتا ہے. اسے سوال کیا کہ تو میرا دوست تھا میرے محلے میں، تو یہ یزید کے لشکر میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا تم حسین کے لشکر میں کیا کر رہے ہو؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ حسین ابن علی کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ؟ کہا کہ ہاں سنا ہے، لیکن اگر یزید کے لشکر میں جاؤں گا تو یزید فلاں مقام کی حکومت دینے والا ہے، فلاں مراد دینے والا ہے. اچھا دوست دوست کے مقابلے میں ہے، بھائی بھائی کے مقابلے میں، استاد شاگرد کے مقابلے میں. بریر حمدانی جب لڑنے کے لیے پہنچے تو یزید کے لشکر سے ایک شخص آتا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جس کا نام تھا معقل، میم عین قاف لام معقل. معقل نے آ کر بریر کو دیکھا، کہا اے بریر تمہاری شکل جانی پہچانی لگتی ہے. پھر اسے یاد آیا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ تم میرے محلے میں رہتے تھے اور میرے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے. بریر وہ ہیں کہ جو جن کے بارے میں مولا نے گواہی دی ہے کہ جو تین راتوں میں پورا پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے. کہا کہ ہاں، بریر نے کہا کہ میں نے تیرے بچوں کو بھی قرآن پڑھایا ہے تجھے بھی قرآن پڑھایا ہے. استاد حسین کے لشکر میں ہے، شاگرد یزید کے لشکر میں ہے. بریر نے نصیحت کی، نہیں مانی اس نے. بریر نے کہا کہ تو نصیحت نہیں مانتا تو آجا مباہلہ کر لیتے ہیں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. کہا جو جھوٹا ہو وہ پہلے واصل جہنم ہو، مارا جائے، اس لیے کہ جھوٹا تو جہنم ہی میں جائے گا نا. بریر نے معقل پر حملہ کیا، معقل نے بریر پر حملہ کیا. بریر کا پہلا وار ہوا، معقل واصل جہنم ہو گیا. جیسے ہی معقل مرتا ہے، عمر سعد کی فوج سے لوگ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بریر نے دعا کی تھی، دعا قبول ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بریر حق پر ہے. ہمت تو نہ کر سکے کہ یزید کی فوج چھوڑ کر حسین کی فوج میں آتے، لیکن کم از کم عمر سعد کی فوج کو چھوڑ کر چلے گئے. کہا نہیں، بریر حق پر ہے، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. تو کربلا کا دن امام سے وفا کا دن ہے. میرا بھائی ہو، میری اولاد ہو، میرا شاگرد ہو، میرے خاندان والا ہو، سب ہاتھ. امام زمانہ علیہ السلام کا صحابی کون بن سکتا ہے جس پہ وفائے امام ہو؟ وہ وفائے امام، دیکھیں امام سے کامل وفا یہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، فرش عذاب پر آ کر بیٹھنا اور فقط اپنی زندگی اور اپنی دنیا کے لیے دعا کر کے چلے جانا، اس کا مطلب یہ کہ میں نے فرش عذاب کو فقط اپنی دنیا کے لیے استعمال کر لیا. یعنی اگر میں نے فرش عذاب پر بیٹھ کر فقط یہ دعا کی کہ پروردگار تو مجھے دولت دے دے، پروردگار مجھے اولاد دے دے، پروردگار گھر کی سلامتی دے دے، یہ دعا مانگے ضرور مانگے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ہمیں اس سے بڑھ کر مانگنا ہے. فرش عذاب پہ بیٹھ کے کیا مانگنا ہے؟ فقط اپنی دنیا کے لیے نہیں. مولانا کیا مانگیں؟ سید الشہداء سے کہیے کہ اے مولا، آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے در کی نوکری دے دے مجھے، میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس سے آپ کی والدہ گرامی راضی ہو جائیں. مسجد جمکران میں جو لوگ جاتے ہیں مولا امام زمانہ علیہ السلام کے پاس، مولا کے نام اقدس پر درود بھیجتے ہیں، محمد اور آل محمد پر اللہ. اللهم غور فرمائیے گا جو مسجد جمکران میں شب بدھ جاتے ہیں نا انشاءاللہ خدا بند متعال نصیب کرے آپ کو جانا, مولا تشریف لاتے ہیں وہاں پر. ایک شخص تھا جب شب بدھ جمکران پہنچا, مولا کو پکار رہا تھا شدت کے ساتھ. مولا نے اپنا دیدار اسے کروایا. اس نے کہا کہ مولا کتنے آپ کے چاہنے والے عاشق یہاں موجود ہیں, جمکران میں کتنے لوگ آتے ہیں, مولا آپ اتنی زیارت کیوں نہیں کرواتے؟ امام نے کہا کہ یہ سارے میرے عاشق ہیں, لیکن یہ ذرا مجھے بتلاؤ کہ یہ جمکران جو آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا مولا آپ کی محبت میں آئے. مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا, ساتھ لیا اسے, کہا چلو میرے ساتھ. ایک شخص جو سجدے میں تھا, سجدے سے اس نے سر بلند کیا, اس سے پوچھا, اچھا اب وہ نہیں پہچان پا رہا کہ یہ مولا امام زمانہ ہے, کیونکہ مولا جب ملاقات کرواتے ہیں تو کچھ لوگوں کو معرفت نصیب ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو نصیب نہیں ہو پاتی ہے. لہذا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جب ظہور امام زمانہ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اچھا یہ امام زمانہ تھے, ہم نے تو ان سے زندگی میں ملاقات کی ہوئی تھی, ملاقات کی ہوئی تھی لیکن نہیں پہچان پائے تھے کہ یہ امام زمانہ ہے. اب تک کتنے مقدس بزرگ علماء ہیں, جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی نہیں پہچان پائے امام کو, بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ امام ہے. بلکہ بہت دلچسپ, علامہ حلی کئی مرتبہ امام کی خدمت میں پہنچے ہیں. علامہ حلی کون؟ تاریخ تشیع کے سب سے کم عمر مجتہد ہیں, 9 سال کی عمر میں مجتہد بنے. آج 60-70 برس ایک انسان لگاتا ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ نے وہ سعادت عطا کی تھی کہ 9 برس کی عمر میں. 9 برس کی عمر تو ہو گئی تھی, مجتہد تو بن گئے تھے لیکن تھے نابالغ, بلوغت کی عمر تو زیادہ ہے نا, تو بچپنا تو تھا. تو اگر کوئی ایسا کام ان سے ہو جاتا کہ ان کے والد انہیں پکڑنے کے لیے آتے, بالکل جیسے ہمارے گھروں میں سسٹم ہوتا ہے, اب مجتہد تو بن چکے ہیں لیکن ہے بچپنا, تو والد ان کے پاس آتے اور یہ والد سے بچنے کے لیے بھاگتے اور والد ان کے پیچھے بھاگتے. تو جب یہ بالکل ان کے والد ان کے قریب پہنچ جاتے تو یہ تھے نابالغ, ان پر تو کوئی شرعی ذمہ داری نہیں تھی, یہ فوراً قرآن کی وہ آیت پڑھ لیتے جس سے سجدہ واجب ہوتا ہے, باپ پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب اور ہمارے علماء کرام کا مزاح بھی اس عالم کا ہوتا ہے, اس کی وہ کیفیت ہے, تو باپ پر سجدہ واجب ہو جاتا, باپ سجدے میں چلے جاتے, یہ آگے چلے جاتے, پھر باپ ان کے قریب پہنچے, پھر یہ آیت پڑھنے جس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے, ان پر واجب نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ یہ نابالغ تھے. تو علامہ حلی کئی مرتبہ امام کی خدمت میں پہنچے. ایک دن مسجد سہلا سے باہر نکلے ہیں اور جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص گھڑ سوار, بحث شروع ہوئی آپس میں, علمی مباحثہ. علامہ حلی مجتہد ہیں لیکن حلی نے فوراً محسوس کیا کہ یہ تو کوئی وہ ہے کہ جس کا علم مجھ سے بہت بڑھ کر ہے, اور حیران ہو رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی دنیا میں علم رکھنے والا ایسا موجود ہے, نہیں پہچان پا رہے کون ہے. یہاں تک کہ بات ہوتی رہی ہوتی رہی, آخر میں علامہ حلی کو کچھ شبہ ہونا شروع ہوا, دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ میرے زمانے کے امام تو نہیں ہے. اب پوچھے کیسے, بھائی آپ کے ساتھ کوئی جا رہا ہو تو کچھ جرت کرے گا پوچھنے کی, کہ مثال کے طور پر نعوذ باللہ تم امام زمانہ ہو؟ تو علامہ حلی پوچھے کیسے, تو حلی نے کہا کہ اگر امام زمانہ ہوں تو کتنا بہترین موقع ہے کہ ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دوں. لہذا کہا کہ اگر نہیں بھی ہوں